اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع حالات حاضرہ، بالخصوص مشرق وسطی اور پاکستان سے متعلق ہے، جس کے لیے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں جناب مرتضی علی صاحب کو دعوت دی ہے، جو ایک مایہ ناز تجزیہ نگار اور سیاسی مسائل پر کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اور صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تقریباً بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے کے مترادف نظر آتی ہے۔ ایک طرف گورنمنٹ اور آرمی کی چپکلشیں، دوسری طرف آرمی اور میڈیا کے معروف چینل جیو کے درمیان کچھ کھٹ پٹ نظر آتی ہے۔ اور اس سارے سلسلے کو دیکھتے ہوئے آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ مختلف طریقوں سے لوگوں کے لیے ایک کوئی کھیل کبھی نہ کبھی ملک کے اندر جاری رہتا ہے، تو ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بظاہر نان ایشو کے ذریعے سے عوام کو کہیں جگہ کسی جگہ مشغول کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک تو یہ کہ عوام کی توجہ کسی نان ایشو کی طرف چلی جاتی ہے، ایشوز دب جاتے ہیں، اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر لمبی مدت میں کچھ ایسے نقصان ڈال دیے جاتے ہیں، کچھ ایسی خرابیاں ڈال دی جاتی ہیں جن کا جبران ممکن نہیں ہوتا۔ اب ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سین کے اندر بہرحال آرمی کی دخالت غیر معمولی زیادہ رہی ہے، اور جس کو آپ کبھی ڈکٹیٹرشپ کی صورت میں تعبیر کر سکتے ہیں، کبھی آپ اس کو ماشاء اللہ کی صورت میں کہہ سکتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ بہرحال ایسا رول رہا ہے آرمی کا کہ جو میرا اپنے خیال ہے کہ شاید بہت زیادہ پازیٹیو رول ہم نہیں کہہ پائیں گے، لیکن اس کے باوجود آرمی کی کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں پاکستان کے اندر۔ اور مجھے یوں احساس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کو اپنے لیے کچھ جگہوں کے اوپر نقصان دہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم اٹھا کر پوری چیز کو اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آرمی کے اندر کچھ چیزیں ہیں، فوج کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں، اور پولیٹیکل انٹرفرنس وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت اور پاکستان کے اندر اس ادارے کا ہی خاتمہ کر دیں؟ ہم ادارے کا خاتمہ نہیں کر سکتے، ہمیں اس کو کسی طریقے سے بہتری کی طرف لے کے چلنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم ادارے کا ہی خاتمہ کر دیں گے تو الٹیمیٹلی پاکستان ہوگا جس کو نقصان ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کے پولیٹیکل بینیفٹس، کچھ لوگوں کے اپنے تعلقات کا معاملہ، جیو نیوز کے اندر اور جیو چینل اور جیو میڈیا جو گروپ ہے اس کے معاملے میں مجھے لگتا ہے جیسے تعلقات کا معاملہ ہے، اور حکومت کا جیسے اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کا معاملہ ہے، تو اب سب کا ایک سمجھوتا ہو گیا کہ ہم نے اس آرمی کا جو انفلوئنس ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے بجائے یہ کہ انفلوئنس کو ختم کیا جاتا، لگتا ہے اس کی تمام تر ڈگنیٹی، اس کی تمام تر پرسٹیج کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم آرمی کے اثر رسوخ کے حامی نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے پاکستان کا پولیٹیکل پروسیس بار بار ڈسٹرپٹ ہو، بار بار اس کو ڈسٹرب کیا جائے اور اس کے ذریعے مارشل لاز لگایا جائے، ڈکٹیٹرشپس ہو، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر آرمی کا کوئی وقار ہی باقی نہ رہے، فوج کا کوئی وقار ہی باقی نہ رہے۔ فوج لمٹس میں رہتے ہوئے ایک ڈگنیفائڈ انسٹیٹیوٹ کے طور پر اپنے ملک کی خدمت کریں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف ہے۔ تو ہم آرمی کی دخالت کے بھی مخالف ہیں، لیکن آرمی کو اس حد تک ڈسگریس کر دینا اور اس کو ڈیگریڈ کر دینا کہ وہ ملک کے اندر ایک باوقار ادارہ ہی نہ رہے، ہمارے خیال میں یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تو ہمارا اپنے خیال ہے کہ دونوں طرف سے کچھ خرابیاں ہو رہی ہیں، آرمی پالیٹکس کے اندر غیر معمولی دخالت کرے، چاہے وہ اداروں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ایجنسیز کے ذریعے سے ہو، یہ میرا اپنے خیال ہے کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے۔ اور اس طرف سے میڈیا اور حکومت جب اس کے خلاف کاؤنٹر اٹیک کرے تو اتنا شدید کاؤنٹر اٹیک کرے کہ گویا آرمی کا ہی کام ختم کر دے، ہمارے خیال میں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ملک کے مفادات کے خلاف ہیں، آرمی کو اپنے لمٹس کے اندر ہونا چاہیے، اس کا ایک پولیٹیکل جو رول ہے وہ لمیٹڈ ہونا چاہیے، دوسری طرف سے میڈیا اور گورنمنٹ کو جب اس کو ڈیل کرنا ہے تو اس کو بھی ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ میرا اپنے خیال ہے کہ نان سیریس بیہیویئر ہے، یہ میچور بیہیویئر کی علامت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ ملک دشمن عناصر اس جھگڑے کے ذریعے ملک کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرا اپنے خیال ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں سیناریو بناؤں اپنے ذہن کے اندر، تو میں اس طرح کا سیناریو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ امریکہ کے تعلقات پاکستان کے آرمی سے آخری چند سالوں کے اندر بہت خراب ہوئے، خاص کر اسامہ بن لادن کے کیس کے بعد سے، اور اس کے بعد سے گویا آرمی کے خلاف ایک میڈیا ٹرائل لو لیول کے اوپر امریکہ کی سپورٹ کے ذریعے سے شروع کیا گیا، اور اس وقت اس کی انٹینسٹی پیک کے اوپر آ گئی جب مثال کے طور پر اس رپورٹر کے اوپر یا جرنلسٹ کے اوپر میڈیا مین کے اوپر حملہ ہوا تو اس کو پیک کے اوپر لایا گیا. میرا اپنا خیال ہے یہاں انہوں نے مس مینجمنٹ کیا اور انہوں نے آرمی کی اسٹرینتھ کو کم دیکھا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اچھا موقع ہے کہ ہم آرمی کا صفایا کر لیں. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ اچھی اسٹریٹجی ان کی نہیں تھی, انہوں نے غلط کام کیا اور آرمی نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ دے اپیئرڈ ویری اسٹرانگلی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بہرحال ملک دشمن عناصر جو سرحدوں سے باہر ہیں امریکہ کی طرح کے لوگ وہ اس میں ملوث ہیں اس ملک کو اس کیوس میں لانے میں. میرا اپنے خیال ہے تینوں کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اس سے کسی کا نقصان اداروں کے سے زیادہ ملک کا نقصان ہوگا اور ملک کے نقصان کے لیے کو بچانے کے لیے ہمیں میڈیا کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ملک کو بچانے کے لیے میڈیا کی بھی ضرورت ہے, پولیٹکس کی بھی ضرورت ہے, پولیٹیشینس کی بھی ضرورت ہے, پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس کی بھی ضرورت ہے اور آف کورس آرمی کی بھی ضرورت ہے. تو ان تینوں کو میچور بیہیویئر دکھانا چاہیے, اپنے پرسنل بینیفٹس اور گولز کو اچیو کرنے کی خاطر اداروں کو قربان نہیں ہونا چاہیے.
جائے صاحب, پاکستان کے اولین مسائل میں سے پہلا مسئلہ دہشت گردی سے مقابلہ ہے اور موجودہ حکومت نے بھی اپنی الیکشن کمپین میں بھی اور ابھی بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ ان کا پہلا مسئلہ اور اس کا رائے حل تلاش کرنا وہ ہے دہشت گردی کا مسئلہ, اور ان تمام وعدوں کے باوجود وہ ابھی تک مذاکرات پر مصر ہیں جبکہ مذاکرات ہر سطح پر ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں. اس تمام چیزوں کے باوجود حکومت وقت کا مذاکرات کے سلسلے کو جاری رکھنے پر اصرار, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
ایک بات تو یہ کہ جو گورنمنٹ ہماری آئی ہے, اس دفعہ گورنمنٹ آئی ہے, اس کے بہت سارے لنکس پاکستان سے باہر بنے ہوئے ہیں, یہ ہم سب کے تقریباً سامنے ہے کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹس حاصل ہیں. جو 1.5 بلین ڈالر ملا وہ بغیر اس ان آفیشیل اور بہت زیادہ ریگارڈز کے ساتھ جس طرح سے ملا ہے وہ اس ان آفیشیل سپورٹ کے بغیر نہیں مل سکتا تھا. تو ان کے کچھ لنکس وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, اچھا اس ملک کے بھی اپنے یہاں پہ لنکس بنے ہوئے ہیں, تو ان کو الٹیمیٹلی اس ملک کے منافع کو کہیں نہ کہیں یہاں پہ ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ پبلک کے سامنے اپنے آپ کو ایک ایسا آدمی دکھانا پڑے گا کہ جو ملک کے اندر امن و امان کے لیے کوششیں کر رہا ہے, تاکہ یہ جو الیکشن کے اوپر انہوں نے وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. میرا اپنے خیال ہے کہ گورنمنٹ بھی جانتی ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ یہ لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, یہ اونلی پارٹی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہی ہے یہ وہ نہیں ہے. یہاں بہت ساری اور بھی پارٹیز انوالو ہوئی بھی ہیں جو دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں, جن کے ساتھ آرمی جن کے ساتھ گورنمنٹ نہ ڈائیلاگ کر رہی ہے اور نہ وہ گورنمنٹ کی دست رسی کے اندر ہے. یہ کام یقیناً آرمی کے ذریعے سے انجام پائے گا, میرا اپنا خیال ہے. بس کچھ گروپس ایسے ہوں گے جس کے ساتھ گورنمنٹ ڈائیلاگ کر سکے گی, کسی حد تک ان کو کنٹین کر سکے گی. کچھ گروپس ایسے ہوں گے جن کے لیے آرمی کو اندر آنا ہوگا اور کام کو انجام دینا ہوگا, اور آف کورس کچھ گروپ ایسے ہوں گے جن کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرینتھ دکھانی پڑے گی, تب کہیں جا کر ہم ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کر پائیں گے. جب تک یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوگا, ہر کوئی اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرے گا, میرا اپنا خیال ہے کہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کو اس طریقے سے ملک سے ختم نہیں کر پائیں گے. البتہ یہ بات کہ جو اس وقت آرمی انجام دے رہی ہے, کم سے کم کراچی کی سطح پر آپریٹ کر رہے ہیں اور رینجرز اور پولیس بھی آپریٹ کر رہی ہے, میرا اپنا خیال ہے یہ پازیٹیو سائن ہے. مجھے یہ پازیٹیو سائن لگتا ہے کہ کم سے کم کراچی کی سطح پہ انہوں نے ایک سیریسنیس دکھائی ہے کہ ہم کراچی کی سطح پر کم سے کم شہروں کے اندر سے ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو ان کو وسیع کرنا پڑے گا اور ان کو اپنے ان تمام پولیٹیکل بینیفٹس اور ریلیشن شپ اور تعلقات وغیرہ ان تمام سے ہٹ کر کارروائی کرنی پڑے گی ویری کلیئرلی ویری پریسائسلی. اگر ایجنسیز نے کچھ ایسے پپٹس بنائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے کاموں کو انجام لے رہے تھے اور وہ انتہا پسند ہیں, تو ایجنسیز کو ان کو ختم کرنے پڑیں گے. اگر گورنمنٹ کے سعودیہ سے تعلقات ہیں اور سعودیوں کے حامی کچھ دہشت گرد پاکستان میں موجود ہیں, تو گورنمنٹ کو ان کو بھی ختم کرنا پڑے گا. یہ کوئی ون سائیڈڈ گیم نہیں ہوگا, اس میں ان سب کو انوالو ہونا پڑے گا. اور ان کو یوں احساس ہوتا ہے کہ جو کام کرنے کا طریقہ کار تھا اس کو چینج کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ انڈیا کو انفلوئنس کرنے کے لیے چند دہشت گرد گروپ بناتے ہیں, آپ افغانستان کو متاثر کرنے کے لیے چند دہشت گرد گروپ بناتے ہیں, آپ اپنی طاقت کو دہشت گرد گروپس کے ذریعے سے دوسرے ملکوں کے اندر اور دوسرے علاقوں کے اندر پینیٹریٹ کرانا چاہتے ہیں. اصلاً یہ لاجک غلط لاجک ہے. کیونکہ جب آپ ایک اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ جب کوئلے کا کام کریں گے تو ہاتھ تو کالے ہوں گے, یا مثلا دوسری زبانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, تو اگر آپ کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ آپ دہشت گردی کے ذریعے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دہشت گردی سرایت کرے گی, بالکل ایسے ہی جیسے افغانستان کی جہاد کے دوران, نام نہاد جہاد کے دوران ہم نے اپنی سیمینریز کو اور اسلامی مدرسوں کو ان کے حوالے کر دیا کہ وہ یہاں پہ جہادیوں کی ٹریننگ کریں, تو جب آپ افغانستان کے لیے وہ جہادی ٹرین کر رہے تھے تو آپ اپنے ملک کے لیے بھی جہادی ٹرین کر رہے تھے ایکچولی, جو جہادی اب آپ کی گردن کو لگ گئے. تو جب تک پاکستان کی مختلف ادارے, پاکستان کے مختلف انسٹیٹیوٹس یہ کام بند نہیں کریں گے کہ دہشت گرد عناصر کو اور انتہا پسند عناصر کو استعمال کرنا, اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور اس طرح سے دوں گا کہ ہم نے بہت زیادہ سنا ہے کہ بعض اوقات پولیس کرمنلز کو جیلوں کے اندر پال کے رکھتی ہے تاکہ ان کو جب موقع ملے تو ان کے ذریعے سے اپنے مفادات کو حاصل کرواتے ہیں. تو جس طرح پولیس جب تک یہ کام کرے گی تو مجرم ختم نہیں ہوں گے, جب تک حکومت دہشت گردوں کو نہیں سنبھالے گی دہشت گردی ختم نہیں ہوگی.
جاری صاحب, ایک عجیب سی خبر ڈان نیوز جو کہ ایک مؤثر روزنامہ ہے میں شائع ہوئی کہ طالبان نے خود کہا کہ ان کے 8,000 جنگجو شام بھیجے جا چکے ہیں اور وہ وہاں پر جنگ کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا آخری اور اصل معرکہ محبان اہل بیت یعنی اہل تشیع سے ہونا ہے. اور یہ ساری باتیں میڈیا پر بھی آئی ہیں, البتہ بعض میڈیا نے اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہماری نظر میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایران کو پاکستان کے سلسلے میں اب مداخلت کی ضرورت ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کی سطح پر کوئی گروپ ہو جو ظلم پھیلا رہا ہو, اور اس پوری دنیا کی سطح پر ایک گروپ ہو جو عدل کے نام پہ کھڑا ہو, تو جو عدل کے نام پہ کھڑا ہوگا گروپ ہے وہ شیعہ ہے. ماشاءاللہ, پوری دنیا کی سطح پر ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بحمد اللہ رب العالمین جو تحریک امام خمینی نے شروع کی ہے وہ دنیا کے اندر عدل کے فروغ کے لیے. ہمارے امام وہ امام ہیں جو یملا الارض قسطا وعدلا کما ملا عدل من مجورا. اگر ایسا ہے کہ ہم پوری دنیا کے ظلم کو چیلنج کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے ظالموں کو چیلنج کر رہے ہیں, تو یہ پوری دنیا کے ظالم اور ظلم مل کر مکتب تشیع کو چیلنج کریں گے, یہ یقیناً چیلنج کریں گے. اب اس چیلنج کی ایک نشانی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بھئی جہادیوں کے اندر انہوں نے اس فکر کو ترویج دیا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں بقول ان کے رافضیوں سے لڑنا ہے. اچھا, آپ ابھی آپ کو یقیناً خبریں ملی ہوں گی کہ کوئٹہ کے اندر کھلے عام ایک پروگرام کیا گیا جس کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں کو کے مارنے والوں کو انعامات دیے گئے باقاعدہ. چلیے, انڈونیشیا کے اندر شیعہ الائنس کا ایک پورا پروگرام رکھا گیا کہ گلوبل لیول پر جو شیعوں کے خلاف تحریکیں ہیں وہ سب جمع کی جائیں, اور انہوں نے وعدے کیے کہ ہم اور زیادہ منظم ہو کے کام کریں گے. ان کو کون سی حکومتیں الاؤ کر رہی ہیں؟ حکومتوں کو نسل پرستی اور تعصب پرستی یہاں پہ نظر نہیں آ رہی کیا؟ اگر یورپ کے اندر ایک آدمی کہے تم یہودی ہو تو اس کے اوپر وہ کیس چلیں گے جو دنیا دیکھے گی. پوری دنیا کی حکومتوں کے آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے شیعوں سے لڑنا ہے, اور تم نے شیعوں کے 100 مارے تھے, لو تم کو ہم انعام دیتے ہیں. اور انڈونیشیا جیسے ملک کے اندر کھڑے ہو کر وہ پوری پوری کانفرنسز کر رہے ہیں کہ دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہے. نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ جو دنیا کا ظلم ہے وہ ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا ہوا, اس کو ان کا خاتمہ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی علامت ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ تشیع اپنی اصلی ترین ذمہ داری کو انجام دینے کی طرف بڑھ رہی ہے. تشیع کی ذمہ داری ہے امیر المومنین کے ماننے والے ہونے کے ناطے, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, کہ اے حسن حسین تم ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ. میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کی علامت ہے ہم صحیح راستے پر ہیں, ہم ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں, اور ظلم اور ظالم مل کر ہمارے خلاف مقابلے کے اوپر اتر آئیں اور علنی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اچھی علامت ہے, اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ اگر دنیا میں ظلم ہوگا ہم اس کا مقابلہ کریں گے, کہیں مظلوم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے, ہم کبھی ظلم نہیں کریں گے. آپ جا کر تاریخ دیکھ لیجئے, آپ کے سامنے پاکستان موجود ہے, پوری دنیا موجود ہے, نہیں معلوم کون کون سے ظلم کیے ہیں. کبھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی شیعہ نے کسی غیر شیعہ کے قاتل کو انعام دیا ہو کہ تم نے بچے قتل کیے ہیں تو ہم تم کو انعام دیتے ہیں؟ کہیں ایسا ہوا ہے؟ کہیں ایسا ہوا ہے کہ ہم سب مل کے جمع ہوئے ہوں نعوذ باللہ اہل بیت کے چاہنے والے اور لوگوں سے کہا ہو کہ جتنے تم غیر اہل بیت کے چاہنے والے انہیں قتل کرو نعوذ باللہ تمہیں انعام دیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے. ہم نے ظلم کے خلاف جہاد کیا ہے, مظلوم کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے, جو ظالم ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں اور اس مقابلے کے اندر ہمارے سامنے بالکل کھل کر آ گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی علامت ہے. خدا انشاءاللہ تشیع کو رائے حق پر چلائے اور اس راستے کے اوپر چلاتے ہوئے ان ظالموں سے لڑنے کی طاقت نصیب فرمائے.
لائی صاحب, ابھی ریسنٹلی انڈیا اور روس کی اسلحے کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے جو کہ افغانستان سے متعلق ہے. اس تمام صورتحال کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ پاکستان منطقے میں کیونکہ امریکی اتحادی شمار ہوتا ہے اور اب تقریباً تک و تنہا رہتا ہوا نظر آ رہا ہے.
اصل میں ہمارے پاس ایک بہت پرانا ایشو چل رہا ہے اور وہ پاکستان انڈیا کے کانٹیکس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور انڈیا اور رشیا کے کانٹیکس میں, پاکستان اور رشیا کے کانٹیکس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور وہ افغانستان ہے. آپ افغانستان کو کس کا ڈومین سمجھتے ہیں؟ رشیا یہ کہتا ہے کہ افغانستان ہمارا ڈومین ہے اور ہم یہاں پر امریکہ کو نہیں دیکھنا چاہتے. رشیا نے وہاں پر گھسنے کی کوشش کی جو ہمارے سامنے موجود ہے. رشیا کو وہاں پہ امریکنز نے بلاک کیا مجاہدین کے ذریعے سے اور اس کے اندر پاکستان گردن تک انوالو رہا. رشینز اور انڈینز اس معاملے میں یونیفائڈ تھے کہ ہم امریکہ کو یہاں پر نہیں آنے دیں گے. بدقسمتی سے پاکستان کا رول اس اعتبار سے غلط تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو امریکہ کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا اور امریکہ کے مفادات کو دفاع کیا. کاش ہم لوگ افغان مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہوتے, کاش ہم افغانستان کے اندر اسلام کا دفاع کر رہے ہوتے, تو پھر میں سمجھتا ہوں قابل فخر چیز تھی. لیکن ہم نے امریکہ کے مفادات کا دفاع کیا اور جب امریکہ کے مفادات کا دفاع کیا تو انڈیا اور رشیا کو ہم نے پرووک کیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم امریکن بلاک میں بن گئے اور رشیا اور انڈیا مل کر رشین بلاک جو ہے وہ تشکیل دے گئے اور افغانستان کے بیچارے مظلوم عوام ان دونوں سپر پاورز کی جنگ کے اندر پستے چلے جا رہے ہیں. آج بھی یہی ہو رہا ہے. امریکہ 2014 میں وہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے. جب وہ وہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے رشیا اور انڈیا مل کر اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں. اب پاکستان بیچارہ رہ جائے گا کہ وہ رشیا اور انڈیا کے اس الائنس کے مقابلے میں پھر بھی افغانستان میں گھسنے کی کوشش کرے تو پھر مسائل پاکستان کے لیے انتہا سے زیادہ ہوں گے. اچھا, اب پاکستان کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اگر وہ افغانستان کے اندر اثر و رسوخ نہ بھی بڑھائے تو افغانستان سے جو لہریں اٹھیں گی اس کو بھی پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا. تو امریکہ کے جانے کے بعد پاکستان کی پوزیشن یہاں پر ایک ہاسٹائل کنٹری کے طور پر بن جائے گی جس کو دوسرے نیبرز ایک ہاسٹائل کنٹری کے طور پہ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ سب امریکہ سے تعلقات کی وجہ سے ہوگا. اب آپ تصور فرمائیے, آپ کے ہمسائے میں رشیا ہے, آپ کے ہمسائے میں انڈیا ہے, آپ کے ہمسائے میں چائنا ہے, ان کو پرو امریکن بلاک کہیں گے یا اینٹی امریکن بلاک کہیں گے؟ یہ تینوں اینٹی امریکن بلاک ہیں اور پاکستان کون ہے؟ پرو امریکن بلاک. تو ہم 32 دانتوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی زبان ہے جو لڑکھڑا رہی ہے اور وہ ان کے درمیان موجود ہے اور اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا رول کیا ہے. اگر ہمارا رول امریکہ کا ساتھ دینا ہے تو ہم اس اینٹی امریکن بلاک کے سامنے سٹینڈ نہیں کر سکیں گے. اور چوتھا ملک جس کا مجھے نام لینا تھا وہ ایران تھا. ان سب کے ساتھ ہماری باؤنڈریز ہیں اور ان کے ساتھ باؤنڈریز ہوتے ہوئے ہم اینٹی امریکن بلاک کے سامنے پرو امریکن پرچم لے کر کھڑے ہوں تو ہمیں یقیناً پسنا ہوگا. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہوگا, ہم اس اینٹی امریکن بلاک کے سامنے, اگر اینٹی امریکن بلاک میں نہیں بھی جانا چاہتے تو کم سے کم ایک انڈیپینڈنٹ آزاد مستقل ریاست کے طور پہ ظاہر ہوں, پھر ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہوگی. اگر ہم ایران کو ثابت کر سکیں, انڈیا چائنا رشیا کو ثابت کر سکیں کہ ہم پرو امریکن نہیں ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ مستقل ریاست ہیں, تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ممالک کم از کم ایران اور چائنا انڈیا کے مقابلے میں ہماری سوورنٹی کو ڈیفینڈ کریں گے, ہمارے استقلال کو ڈیفینڈ کریں گے. لیکن اگر ہم نے پرو امریکن کا پرچم کھڑا کیا ہوا ہے, نہ اب ایران ہمارا ساتھ دے گا نہ چائنا ہمارا ساتھ دے گا. اور یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم نے کی ہوئی ہے اور گزشتہ 30-35 سال سے ہم اس مسٹیک کے اوپر باقی رہ رہے ہیں. میرا اپنے خیال ہے اس وقت جب امریکہ یہاں سے باہر جا رہا ہے, اینٹی امریکن بلاک ہمیں پرو امریکن دیکھ کر ہمارے خلاف چڑھائی کرنے کے موڈ میں ہے, ہمارے پاس اس وقت یہ ہے کہ ہم ان سے آ کر کہیں گے وی آر نو مور پرو امریکن, ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں، ہم اپنی پالیسی کے ذریعے ان کے سامنے ثابت کریں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی کوئی اس بات کو سنے گا وہ کہے گا کہ انڈیا اپنا کام پھر بھی کرے گا. لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم انڈیپینڈنٹ مستقل کنٹری کے طور پہ سامنے آئے تو یقیناً ایران اور چائنا ہمیں انڈیا کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے، وہ یقیناً ہمیں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے ہاتھوں میں تجاوز کا شکار ہو جائے. ان لوگوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ تجاوز کسی بھی ملک کے حق میں نہیں ہوتا ہے. لہذا چائنا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے ملک کے تعلقات میں معاملات میں دخالت نہ دی جائے، اور ایران کا بھی یقیناً یہی دعویٰ ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک اسٹانس ہے جو ہمیں لینا چاہیے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم ہماری پولیٹیشنس کی کمزوریاں. وہ اپنے قوم کے اوپر اعتماد کرنے کے بجائے ہمیشہ باہر پہ اعتماد کرتے ہیں، اور جب وہ باہر پہ اعتماد کرتے ہیں تو یا امریکہ پہ اعتماد کرتے ہیں یا سعودیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ پرو امریکن ہمیشہ بننے کے اوپر مجبور ہیں. تو جب ایسا ہو کہ پاکستانی پولیٹیشنز پاکستانی عوام پہ اعتماد کریں، ان کی صلاحیتوں پر، ان کے اوپر ان کی صلاحیتوں پہ اطمینان کرتے ہوئے میدان کے اندر آئیں، تو یہ مستقل ملک کے طور پر آ سکتے ہیں اور اس مصیبت سے جان چھڑا سکتے ہیں. اپنے
جیسا پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی پاکستان کے جو مشیر خارجہ ہیں نواز شریف کے، ان کا یہی اصرار ہے کہ وہ اور ان کی تمام تر کوشش یہی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں توازن پیدا کیا جائے، اور جس سلسلے میں وہ ایران کا دورہ بھی کر چکے ہیں اور سعودی کے تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نواز شریف بھی ان قریب میں یعنی ہمارے وزیر اعظم ایران کا دورہ کرنے والے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ بہتری کی طرف جائیں گے؟
میں نے عرض کیا، یعنی ایک ہمارے پاس ایک گیم ہوتا ہے جس کے اندر ہم ایک اپورچونیٹی کو دیکھ کر اس کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا جیسے ہی امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ہمارا ملک کا وزیر اعظم یا ہمارا صدر چین کا دورہ کرتا ہے، ایران کا دورہ کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں کہیں اور بھی جا سکتا ہوں. وہ تعلقات صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے پائپ لائن شاید ہوگی شاید نہیں ہوگی، جب تعلقات خراب ہوں گے تو کہے گا پائپ لائن یقیناً ہوگی. تو ایک تو یہ گیم ہے، اس گیم سے لمبی مدت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. آپ ہمیشہ پرو امریکن کہلائیں گے، اس سے کوئی معاملہ نہیں نپٹے گا. لمبی مدت میں حل کیا ہے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. لمبی مدت میں حل یہ ہے، آپ کیوں کسی کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو رہے ہیں؟ اور اگر یہ لوگ ہم سے یہ کہنا کہ اگر ہم نہ جھکیں تو ہمیں 1.5 ارب ڈالر نہیں ملیں گے، تو میں ان سے کہوں گا اپنی عوام پہ اعتماد کرو، یہ تم کو 10 ارب ڈالر دے دیں گے. اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرو، اپنی عوام کے اوپر محنت کرو. یہ جو ہیومن ریسورسز آپ کے پاس تقریباً 20 کروڑ عوام کی صورت میں ہے، یہ دنیا کی ایک ایسی دولت ہے جو دنیا کے کم ملکوں کے پاس اویلیبل ہے، اور اتنا زیادہ محنتی قوم یہ موجود ہے. تو اگر یہ اپنی عوام کے اوپر اعتماد کریں، اس کو ایجوکیٹ کریں. میں صرف آپ کو ایک ذرا سی ایک جھلک اگر عرض کروں، برسوں پہلے مجھے یاد آتا ہے اخبار کے اندر ایک رپورٹ چھپی جو سینٹ کی طرف سے آئی تھی، اور اس نے تخمینہ لگایا کہ پاکستان میں مس مینجمنٹ کی وجہ سے پروڈکشن کا جو ویسٹ ہے وہ 600 بلین روپیز ہے. یہ سینٹ کی رپورٹ تھی کہ پاکستان میں مس مینجمنٹ کی وجہ سے پروڈکشن کا ویسٹ 600 بلین روپیز ہے. اس ٹائم پر تقریباً 60 روپیز کا ایک ڈالر تھا، اور میں اسٹیمیٹ کر رہا تھا کہ یہ تقریباً 10 ارب ڈالر بن رہا تھا. ہم 1.5 ارب ڈالر سعودیہ سے لینے کے لیے اس کے سامنے جھکنے کو تیار ہیں، اور 10 ارب ڈالر جو اپنے ہاتھوں ضائع کرتا دیکھ رہے ہیں اس کو صحیح کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم یہ کیوں نہیں صحیح کر رہے ہیں؟ دولت ہمارے ملک کے اندر ہے، اس کو تو ہم ضائع کر رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں کے سامنے جا کر ہاتھ پاؤں ان کے سامنے پھیلا رہے ہیں، اور ان کے سامنے ذلت و خواری برداشت کر رہے ہیں، ان کی غیر منطقی پالیسیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور اپنی عوام کے ساتھ ڈسٹینس کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں کر رہے کہ اپنی عوام کو ایجوکیٹ کریں، اپنی عوام کے اوپر محنت کریں. تو جو 10 ارب ڈالر یہاں پہ ضائع ہو رہا ہے، کم سے کم یہ حاصل ہو سکے. پھر اب آپ صرف اس ریمیٹنس کے ایشو کو دیکھ لیجیے. ایک زمانے میں پاکستان کا جو ٹوٹل ریمیٹنس تھا وہ 700 ملین ڈالر تھا، اس وقت آپ 14 بلین ڈالر ریمیٹنس حاصل کر رہے ہیں. 14 بلین ڈالر ریمیٹنس آپ حاصل کر رہے ہیں اس وقت. یہ مفتے کی دولت جو آپ کو پاکستان کے دوسرے ملکوں میں رہنے والے پاکستانی بینکنگ چینل سے بھیج کر آپ کو فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے بڑھائے چلے جا رہے ہیں، 14 بلین ڈالر، یہ آپ کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ آپ کے عوام آپ کو دے رہی ہے. اچھا، یہ پہلے اویلیبل تھے یا نہیں تھے؟ تھے اویلیبل، آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا تھا. جب امریکہ کو इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग को ब्लॉक करना था, जब उसने इसको ब्लॉक किया तो आपको समझ में आया कि हाँ इस तरीके से पैसा आ सकता है। तो जो एक जमाने में फिगर लेस देन 1 बिलियन थी, आज वो 14 बिलियन है। ये उस वक्त भी अवेलेबल था अगर आप अपनी अकल को इस्तेमाल कर लेते। तो हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि हमारी अवाम के पास सलाहियत है, हमारे मुल्क के अंदर दौलत है, लेकिन हमारी पॉलिटिशियंस, हमारी लीडरशिप बजाय ये कि अपने अवाम पे एतमाद करें, इनके ऊपर लंबी मुद्दत में मेहनत करें, इनसे राब्तों को उस्तवार करें, ये बाहर जाकर पींगे बढ़ाते हैं और वहाँ जाकर अपने आप को जलील खार करके चंद अरब डॉलर ला के अपनी कौम को फकीर बनाने की कोशिश करते हैं।
नहीं साहब, अभी हम थोड़ा ही दूर निकलें तो यूक्रेन का मौजू सामने आता है, और यूक्रेन के मौजू पर अगर हम देखें तो जो अमरीका और रूस के दरमियान तनाज़ा है उसमें रूस को कामयाबी मिलती नजर आती है, नजर आ रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है?
कह सकते हैं रूस की रीएमर्जेंस है, या ये कह सकते हैं कि अमेरिका का डाउनफॉल है। यानी मैं मुझे यूं एहसास है कि रशिया कभी भी इतना कमजोर नहीं था कि हम ये कहें खत्म हो गया था। रशिया कभी भी इतना कमजोर नहीं हुआ था। अगर आप उस मुल्क की वसतों का ही अंदाजा लगाएं तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है वसत के एतबार से, रिसोर्सेज उसके पास बेइंतहा हैं। हाँ, अमेरिका की एक पावर थी जो अब तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, और जब वो अमेरिकन पावर ख़त्म हुई तो रशिया को सर उठाने का मौका मिला है। वरना जो गैस वो यूक्रेन को दे रहे थे, जिसको बंद करने की गैस को धमकी देता रहता है, या वो जो नेवल बेसिस जो रशिया के यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर थे, वो आज के नहीं हैं। ये तो दसियों साल से ऐसा ही है। तो जो रशिया की जो ताकत थी या रशिया की वो आबादी जो यूक्रेन के अंदर रह रही है, ये आज से नहीं आए, ये तो हमेशा से रह रहे हैं यहाँ पर। तो ये तमाम एलिमेंट्स पुराने एलिमेंट्स हैं जो रशिया की आज स्ट्रेंथ का सबब बने हुए हैं। उसने कल इनको इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसके मुकाबले में यूरोपियंस और अमेरिकन बहुत चढ़ के बोल रहे थे, और अब जबकि उनकी ताकत जो है वो डाउनफॉल के ऊपर आई तो रशिया को मौका मिला, उसने अपने आप को सामने जाहिर किया और वो अपनी उस ताकत को दोबारा मनवाना चाहता है। अगर अमेरिकन ये समझ रहे हैं कि वो इस तरीके से रशिया का मुकाबला करेंगे जो अभी तक नजर आ रहा है, मेरा अपने ख्याल वो लूजर हैं। वो इस तरह से रशिया का मुकाबला नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। रशिया अगर इस मामले को चंद महीने घसीटने में कामयाब हो गया तो आप विंटर में एंटर हो जाएंगे। जिस टाइम आप विंटर में दाखिल होंगे, पूरे यूरोप के अंदर गैस की डिमांड पीक पे चली जाएगी। उस वक्त रशिया के लिए एक सादा सा काम होगा कि वो यूरोप जाने वाली गैस के टैप को बंद करे, पूरे यूरोप को सरेंडर करना पड़ जाएगा। तो ये अब जो वॉर है वो टाइम की वॉर है कि कौन इस समर को गुजारने तक सस्टेन करेगा। अगर रशिया समर को गुजारने तक प्रेशर को सस्टेन कर गया और विंटर में दाखिल हो गया तो रशिया जीत जाएगा फिर, क्योंकि फिर यूरोप स्टैंड नहीं कर पाएगा, यूरोप को सरेंडर करना पड़ेगा और उसके अल्टीमेटली अमेरिका को भी सरेंडर करना पड़ेगा। तो मेरा अपने ख्याल है अब ना उसका गेम है, और अभी तक जो मुझे एहसास हो रहा है वो ये कि रशिया का अपर हैंड है।
नहीं साहब, अब जरा मिस्र की तरफ चलते हैं। तो अभी रिसेंटली ये सुनने में आया और इसको मीडिया ने भी शाया किया कि एक एक केस के बदले जो है वो लोगों को फांसी दे दी गई और सज़ा सुना दी गई है, और जिसमें कुछ अख़वान मुस्लिमीन के लीडरान भी शामिल हैं, और इन फांसी के केसों में मतलब यानी जिन लोगों पर फांसी आयद की गई है उनकी तादाद सैकड़ों में चली जाती है। जो तो इस सारी सूरत हाल का खित्ते की इस्लामी बेजारी की तहरीकों, खुसूसन मशरिक़ वस्ता की इस्लामी बेजारी की तहरीकों पर क्या असरात मुरत्तब होंगे?
हाँ, ये जिस अंदाज से सजाए मौत दी जा रही हैं इंतहाई अहमकाना है, और तकरीबन समझ में आ रहा है कि या तो ये बहुत बड़ी हिमाकत हो रही है या ये सिर्फ सिम्बॉलिक है, इसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल नहीं होना। अगर आप 250-300 लोगों को, बल्कि हत्ता 500 लोगों को सजाए मौत दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे, और आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करूंगा। तो या तो आप एक धमकी देना चाह रहे हैं या फिर आप एक बहुत बड़ी हिमाकत में मुब्तला है। मेरा अपने ख्याल है कि मिस्र धमकी देना चाह रहा है, और मिस्र की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस्लामी तहरीकों को इस तरह से धमकी देकर किसी जगह तक लाना चाह रही है। अगर हम मिस्र की तारीख को देखें तो बदकिस्मती से मिस्र की जो इस्लामी तहरीक है वो नज़रियाती तौर पर इतनी मजबूत नहीं रही है कि नतायज ला सके। नज़रियाती तौर पर तमाम तर उसके अच्छाइयों के बावजूद नज़रियाती तौर पर उसमें इतनी कमी रही है कि वो अपने आप को एक कामयाबी से हमकिनार नहीं करवा सके। मेरा अपने ही ख्याल है कि जिस तरह फ़लस्तीन के साथ एक ज़माने में मुश्किल बनी थी اور وہ یہ سمجھ پا رہے تھے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے. انہوں نے حزب اللہ کا سہارا لیا تھا اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی تھی, اور بحمد اللہ آج فلسطین عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. مجھے یوں احساس ہوتا ہے جب تک یہ اسلامی تحریکیں اس پوائنٹ کو نہیں سمجھیں گی کہ ان کے اندر ایک نظریاتی کمی ہے, اس نظریاتی کمی کو پورا نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ اس ڈائلیما سے باہر نہیں آ پائیں گے اور اس سرکل کے اندر پھنسے رہیں گے جس کے اندر یہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. ان کو اپنی نظریاتی کمی کو دور کرنا ہوگا, اپنے ویژن کو بہت براڈ کرنا ہوگا, اور اس کریکشن کے بعد جب یہ ان ڈکٹیٹرز کے سامنے آئیں گے تو میرا اپنے خیال ہے کہ ان کی جیت کے امکانات اس سے کہیں زیادہ ہوں گے جس میں اس وقت مبتلا ہیں.
جی صاحب, آج کی گفتگو کا آخری سوال وہ یہ کہ ابھی ریسنٹلی مسئلہ فلسطین کی طرف جب ہم جاتے ہیں یا فلسطین کی طرف جب ہم نگاہ کریں تو حماس اور الفتح کے درمیان ایک معاہدہ اور ایک صلح ہوتی بھی نظر آئی ہے, اور انہوں نے ساتھ مل کر اس مسئلے کو آگے بڑھانے کا اعادہ کیا ہے. آپ کو یہ اتحاد دیرپا نظر آ رہا ہے یا نہیں, اور اس کے خطے پر خاص کر مسئلہ فلسطین پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
سائن پازیٹیو ہے, سائن پازیٹیو ہے. آپ کی بات جو آپ نے بالکل بیچ میں کہا وہ یہ کہ دیرپا ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ کوشچن میں ہے اس وقت, پرابلم یہاں پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کے بہت سارے فریکشنز ایسے ہیں جن کی باغ ڈور سرحدوں کے باہر رہتی ہے, اور اس کے اندر بہت سارے ڈونیشنز, بہت ساری ایفیلیشنز, یہ سب جو ہیں وہ مؤثر رہتی ہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان ایفیلیشنز سے باہر نکل آئیں اور صرف فلسطین کے کاؤز کو سوچیں تو یہ اتحاد دیر پائے. یہ اتحاد نیچرل اتحاد ہے. نیچرل اتحاد میں اس کو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ایک بڑا دشمن موجود ہے تو کیوں آپ اپنی توانائیوں کو چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر ضائع کر رہے ہیں؟ آپ نظریاتی طور پر اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم دشمن کے سامنے اپنے آپ کو آپ متحد کرنا چاہیے. تو اگر فلسطینی مثال کے طور پر محمود عباس کی باغ ڈور کہیں اور نہ ہو, جو آبویسلی سعودی عرب ون آف دیم ہے, اگر اس ٹائپ کی جگہوں کے اوپر نہ ہو تو محمود عباس اور فلسطینیوں کا, باقی فلسطینی گروہوں کو یقیناً کہیں نہ کہیں متحد ہونا چاہیے. اچھا, اب اس کے اندر ظاہر جو بہت بڑا ایک کوشچن آئے گا وہ یہ کہ آیا آپ فلسطینی ریاست کو تسلیم کروا سکیں گے اسرائیل سے یا نہیں کروا سکیں گے, اور سبسیکوئنٹلی آیا خود اسرائیل کو آپ تسلیم کریں گے یا آپ تسلیم نہیں کریں گے. تو اس موقع کے اوپر ان کو کوئی اسٹریٹجک سولوشن نکالنا پڑے گا. اس اسٹریٹجک سولوشن کے ذریعے سے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا انہیں, اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ اپنے دشمن کے سامنے اسٹینڈ بھی لے سکتے ہیں اور اس پروسیس کو بھی بچا سکتے ہیں جس کو, جس کے ذریعے سے ان کی وحدت ہو, ان کی اکائی ہو, یہ ایک مل کر ایک فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کر سکیں. اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ کہ الفتح یا محمود عباس کے جو گروپس ہیں وہ اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, ان کے کہیں نہ کہیں لنکس ہیں, اور ان لنکس کی وجہ سے اس ٹائپ کے اتحاد بہت لمبی مدت تک باقی نہیں رہتے. اگر محمود عباس اور اس کے فریکشنز جو ہیں وہ اتنی عقل مندی اور میچورٹی پر آ جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ باہر کے لنکس جو ہیں وہ فلسطین کو کبھی بھی آزادی نہیں دے سکیں گے, اور یہ تقریباً طے شدہ حقیقت ہے, گزشتہ 60 سال کے دوران یہ بات ثابت ہوئی ہے, وہ یہ کہ اردن, مصر, سعودی عرب اور کسی کا کوئی انٹرسٹ فلسطینی مفاد کے اندر نہیں ہے. ان کو اپنے اپنے مفادات عزیز ہیں, ان کو اپنے اپنے عرب ملک کی لیڈرشپس عزیز ہیں, ان کو اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے. فلسطینیوں کو میرا اپنے خیال ہے 60 سال کے تجربے سے یہ بات سمجھ جانی چاہیے تھی, اور اگر وہ یہ بات سمجھ گئے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ واحد حل جو ان کے پاس ہے وہ حماس جیسی لوگوں کے پاس ہے, اور ایک نیوٹرل سٹانس رکھتے ہوئے ان کو اپنے کام کو انجام دینا پڑے گا. اور اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ یہ اتحاد دیر پائے. میں نے کہا یہ نیچرل ہے, اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے, یہ تو وہ باہر کے مصنوعی روابط ہیں جو ان کے اتحاد کو توڑے دے رہے ہیں. ورنہ ایک آپ خود تصور کیجئے, آپ ایک گھر کے اندر بیٹھے ہیں, آپ 3 بھائی ہیں, آپ کے 10 اختلاف ہوں, لیکن اگر کوئی ایک آدمی آپ کے گھر کے اوپر حملہ کرے تو آپ کو متحد ہونا نیچرل ہے یا لڑنا نیچرل ہے؟ آپ کا متحد ہونا نیچرل ہے, اور اگر آپ ابھی بھی لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اب نارمل ایکٹیویٹی ہے.
ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.